النبی سید.
درس حدیث میں شریک ہونے والے حضرات آگے تشریف لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة کیف کان صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن تؤتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کس طرح سے تھی. جو پوچھنے والے ہیں وہ اس لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں بڑھ جایا کرتے تھے، تو رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کتنا ہوتا تھا؟ تو سائل یہ سوال کرنا چاہتا ہے، اسی کہا کہ رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز کے سلسلے میں کیا تھا. فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعتا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، گویا 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. چنانچہ خود اس کی تفصیل فرماتی ہیں کہ اول 4 رکعت پڑھتے تھے اور بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وہ جو نماز آپ پڑھتے تھے کس قدر خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو تم. یہ تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، یہ کسی بڑی حقیقت کو بتانے کے وقت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ نماز بہت ہی خوبصورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی لمبی بھی ہوتی تھی. یہ نہ پوچھ کے وہ کتنی طویل ہوتی تھی اور کس عمدگی کے ساتھ بہترین حالت میں خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی تھی. پھر آگے فرماتی ہیں اسی طرح پھر 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی بھی لمبائی اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھ. پھر 3 رکعات پڑھتے تھے یعنی وتر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے پہلے سو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہماری اور آپ کی نیند ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وتر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وتر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ حرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے خود پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ سو جاتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ بیدار رہتے ہیں، دل ان کا بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں کئی اہم بحثیں ہیں، ان میں سے ایک بحث تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی 11 رکعت سے زیادہ کی نفی فرما رہی ہیں، تہجد کی 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ دیگر کئی حضرات کی حدیثیں ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن خالد وغیرہ حضرات صحابہ، ان حضرات کی حدیث سے 13 رکعت بھی ثابت ہے، بلکہ بعض روایت میں 13 سے بھی زیادہ آئی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی قیس کے سوال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی نماز کی رکعات یہ گنوائی ہیں، 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3، اس طرح سے 13 ہوتی ہیں۔ وہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث کے اندر 13 رکعات ثابت ہوتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعات سے کم اور 13 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ موت امام مالک کی ایک روایت ہے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعہ ثم يصلي اذا سمع النداء للصبح بركعتين خفيفتين، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت رات میں پڑھتے تھے تہجد کے وقت میں، اور پھر جب آپ کو اذان کے وقت اٹھانے کے لیے آتے تھے یا آپ اذان سنتے تھے تو اس وقت میں آپ 2 ہلکی رکعات پڑھتے تھے، یعنی وہ سنتیں تھیں، فجر کی سنتیں۔ اس حدیث شریف کے اندر خود مضمون ہے کہ 13 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اس باب میں مسترب ہیں، مسترب کا مطلب یہ کمزور ہیں، ان کو نہ لیا جائے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دیگر بہت سے محدثین نے یہاں اس طرح سے بات کہی ہے کہ یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو 4 اور 3 اس طرح سے، کبھی 6 اور 3 اس طرح سے آپ نے نماز پڑھی، کبھی 8 اور 3 11 ہو گئی، کبھی 10 اور 3 13 ہو گئی۔ تو جیسے حالات رہے اور جیسی طبیعت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ غرض ہے کہ ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مختلف رکعتیں ثابت ہیں، 11 ہی ثابت نہیں، 13 ہی کوئی کہے ثابت ہیں ایسا نہیں، 7 ہی کوئی کہے ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جس طرح سے رہتی، کبھی بہت بشاشت ہوتی تو آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بھی پڑھی ہے۔ تو ایک بحث تو یہاں پر یہ ہے، جس کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ 11 رکعت اکثر اوقات اور عام معمول کے اعتبار سے اس حدیث میں جو کہہ رہی ہیں، ان کبھی کبھی ان سے کم اور زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے. دوسری بحث اس حدیث میں جو ایک بہت اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ تراویح بھی 8 رکعت ہے، حالانکہ اس روایت سے تہجد کا صرف 8 رکعت ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا. اور وہ کس کو بولتے ہیں؟ تراویح بھی 8 رکعت ہے، اس حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں. پہلے گزر چکا ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں، تو اس سے تو تہجد کا بھی 8 رکعت ہونا ثابت نہیں ہوتا اس رکعت سے. تو آپ اس سے تراویح کو کیسے ثابت کریں گے کہ تراویح اس سے 8 رکعت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس حدیث کو تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، اس میں تراویح کے متعلق کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جو سوال کرنے والے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور رمضان کی قید اس لیے لگائی کہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا تھا. اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ. لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کے لفظی معنی آتے ہیں رات کی نماز کے، رات کی نماز کے، لہذا اس سے مراد قرینے کی بنیاد پر تہجد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صلاۃ اللیل سے اگر آپ ہر نماز مراد لیں، رات کی نماز، تو اس میں عشاء کی نماز بھی آ جائے گی، مغرب کی نماز بھی آ جائے گی، جبکہ کوئی بھی اس سے عشاء کی اور مغرب کی نماز مراد نہیں لیتا. صلاۃ اللیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ رات کی نماز. سائل جو پوچھ رہا ہے اس نے اسی طرح سے سوال کیا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، حضور کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ صلاۃ اللیل کا لفظ ہے، تو صلاۃ اللیل سے یہاں پر مراد جو ہے تہجد ہی ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تہجد میں بھی اضافہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، رمضان میں تہجد کے مسئلے میں تو ایسے ہی تھا جیسے کہ اور دنوں آپ کا معمول تھا، پورے سال ہی معمول رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دیگر چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا، خیرات میں، تلاوت میں، نماز کے طول میں، نماز کے حسن میں، ان سب چیزوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. رات کی نماز سے مراد تہجد ہی ہے، اس کی شواہد اور اس پر دلیلیں بہت ساری ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، بوقت ضرورت ہم سے ہی پوچھ سکتے ہیں. تراویح کے لیے جو حدیث پاک میں لفظ آتا ہے وہ قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، اور اس کے لیے الگ بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر لفظ قاما ہے، قاما، قیام اللیل. حدیث پاک میں جہاں آیا ہے رمضان کے تعلق سے قام رمضان قیام اللیل، تو اس سے مراد نماز تراویح ہے، تراویح کی نماز ہے. مختصراً یہ ہے کہ احادیث میں تہجد کو صلاۃ اللیل رات کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تراویح کو قیام رمضان رمضان کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں نمازیں بالکل الگ الگ ہیں. بہت سے علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قیام رمضان سے تراویح ہی مراد ہے، علماء کا اجماع ہے اس بات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام رمضان کا یعنی تراویح کا بہت زیادہ اہتمام بھی رہتا تھا. بہت سی احادیث میں قولاً اور فعلاً اس کی اہمیت آئی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی, من قام رمضان رمضان ایمانا و احتسابا, جو شخص بھی تراوی پڑھتا ہے فرمایا سارے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے سلسلے میں جو حکم فرماتے تھے یہ ایجابی تو نہیں تھا, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب اس کی بہت دیا کرتے تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی ہے, اور بڑی لمبی, مختصر نہیں لمبی, لیکن اس پر پابندی اور مواظبت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس خوف سے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع فرمائی تو صحابہ اکرام میں بڑا شوق ہوا, اور بہت شوق کے ساتھ میں, بڑے ولولے کے ساتھ میں, بڑے جذبے کے ساتھ میں یہ حضرات تراویح میں مشغول ہوئے. اور وہاں تو چونکہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ قرآن پڑھ رہے تھے, تو اس تراویح کا کیا ٹھکانہ. اس لیے یہ بہت ہی خوبصورت نماز ہو رہی تھی, اور اس کے اندر جذبات نظر آ رہے تھے, عمدہ جذبات, پاکیزہ جذبات, اللہ کی محبت اور عشق کے جذبات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت شوق ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا, اپنے گھر میں پڑی. ایک موقع پر تو صحابہ انتظار کرتے رہے, صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پہنچے ہیں تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی تراویح کے انتظار میں, یعنی رات میں کوئی بھی نہیں گیا اس انتظار میں حضور اب آ جائیں, اب آ جائیں, اب آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے نہیں آیا میں, اس لیے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. فرض ہو جاتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر بڑی بات ہوتی, حرج والی بات ہوتی. پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا اور اس کو فرض کے طور پر ادا کرنا, فرض ہے سب مسلمانوں پر, تو بہت سے لوگ اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں, اور حقیقت میں یہ بڑی بھاری چیز بھی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے ان پر تو بھاری نہیں ہوتی, لیکن حقیقت میں یہ بھاری چیز ہے. تو 20 رکعت تراویح اگر اور فرض کر دی جاتی تو پھر کیا معاملہ ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے شوق کو دیکھتے ہوئے پھر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی, تنہا پڑھتے رہے, صحابہ پڑھتے رہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے زمانے میں جو صحابہ تراویح پڑھتے تھے وہ کتنی دیر تک پڑھتے تھے, روایتوں میں آتا نصف رات تک, کچھ حضرات سحر تک رکے رہتے تھے, اتنی لمبی ان حضرات کی تراویح ہوتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر تک اسی طرح سے نماز ہوتی رہی, اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھتے رہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو پھر انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ, صحابہ کے مشورے کے ساتھ میں اس نماز کو شروع فرمایا جماعت کے ساتھ میں, اور یہ کہا کہ بھئی اب اس کے اندر پورا ختم قرآن ہونا چاہیے. اور اس طرح سے یہ قرآن کی حفاظت کا بہت عمدہ نظام بھی بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حفاظ آپ کو نظر آئیں گے سال بھر قرآن نہیں پڑھتے, لیکن رمضان کا جب موقع آتا ہے تو قرآن بہت پڑھتے, تراویح سناتے ہیں شاندار طریقے سے, وہ سناتے ہیں, ان کو یاد ہو جاتا ہے, سننے والے سنتے ہیں, ان کا قرآن پورا ہو جاتا ہے, اور ایک بہترین فضا قائم ہوتی ہے مسجد کے اندر, دنیا کی ساری مسجدوں کے اندر بہترین فضا قائم ہوتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو جماعت کے ساتھ شروع کیا ہے تو یاد رکھیے اس وقت عمر ابن خطاب اکیلے اور تنہا نہیں ہے اس فیصلے میں, اس نظام کو قائم کرنے میں, بلکہ جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. گویا اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے, اور اس لیے انہوں نے شروع کیا کہ اب حضور تو رہے نہیں, اس لیے فرض ہونے کا خوف نہیں ہے, تو اب جماعت کے ساتھ ہو جائے ایک بہترین چیز ہے. صحابہ جس بات پر متفق ہو جائے تو ساری امت کو پھر وہ بات ماننا ضروری ہوتا ہے. مسائل جن دلائل سے ثابت ہوتے ہیں وہ دلیلیں چار ہیں. نمبر ایک قرآن, نمبر دو حدیث, نمبر تین اجماع, اور اجماع کے اندر اجماع کا سب سے اونچا جو فرد ہے وہ اجماع صحابہ, اور نمبر چار قیاس. یہ چار دلیلیں ہیں, ان چار دلیلوں کی بنیاد پر مسائل ثابت ہوتے ہیں. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ایک حکم موجود ہے پہلے سے, اس حکم کو سامنے رکھ کر نیا کوئی جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے متعلق مسئلہ سامنے رکھا جائے, بات سامنے رکھی جائے, حکم ظاہر کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ بیڑی سگریٹ پی کے مسجد میں آنا ناجائز ہے, مکروہ تحریمی بولتے ہیں اس کو. حضور کے زمانے میں تو بیڑی سگریٹ چلتی نہیں تھی, قرآن میں بھی نہیں ہے بیڑی سگریٹ کا حکم, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے؟ تو دیکھا حضور کے زمانے میں اس طرح کی ایک نظیر موجود ہے, آپ نے فرمایا کچا لہسن کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ. کیوں منع فرمایا؟ اس کی علت نکالی جائے گی. علت یہ کہ اس میں بدبو ہوتی ہے اور اس بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرشتوں کو تو ہوتی ہے, انسانوں کو بھی ہوتی ہے. کوئی اگر لہسن کھا کے آ جائے اور سلیم التبع انسان ہے, بازو میں کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز نہیں پڑھی جائے گی, تو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ کے اندر بھی ایک بدبو ہے. آدمی وہ پی کر اور منہ صاف کیے بغیر مسجد کے اندر آئے گا تو سب کو تکلیف ہوگی. تو یہ جو ہے حکم نکالا گیا اور بیڑی سگریٹ کے بارے میں حکم ظاہر کیا گیا ناجائز ہے, اس کو پی کر مسجد میں آنا, منہ صاف کیے بغیر آنا, بدبو زائل کیے بغیر آنا, اسی کا نام قیاس ہے. اس سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں. یہ چار دلیلیں ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ترابی شروع فرمائی تو تمام صحابہ اس پر متفق تھے اور تمام صحابہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. کوئی اگر کہنے والا یہ کہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ امیر المؤمنین تھے, خلیفہ تھے, اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا, سلطنت کی پاور اور طاقت ان کے ہاتھ میں تھی, بادشاہ تھے وہ, اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا. تو یاد رکھیے اس وقت جو صحابہ موجود تھے وہ سارے کے سارے حضور کے تربیت یافتہ تھے حق کی بنیاد پر, وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. حق کی بنیاد پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کی مثال بھی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے ایک سوال کیا, لوگوں ایک بات بتاؤ, اگر میں راہ راست سے ہٹ گیا, سیدھے راستے سے ہٹ گیا, تو تمہارا معاملہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوتے ہیں بیچ سے, تلوار نکال کے کہتے ہیں لَقَوَّمْنَاكَ بِالسَّيْفِ يَا عُمَر, عمر اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے تمہیں ہم. کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین بادشاہ کو, یہ ہے اصل جمہوریت. کہتے ہیں کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ نہیں رہے نا تو ہماری تلوار ابھی ہے ہمارے پاس میں, اس سے سیدھا کر دیں گے. حالانکہ وہ امیر المومنین بادشاہ ہیں. تو آپ نے اللہ کی تعریف کی, ناراض نہیں ہوا, آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگوں کو بھی رکھا ہے کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا, راستے سے ہٹے لگا تو وہ سیدھا کر دیں گے. تو یہ تو نماز کا مسئلہ تھا, تراویح کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر آپ اس میں کیسے آپ اپنی مرضی ایسی مرضی کہ دوسرے صحابہ راضی نہ ہو کیسے چلا سکتے تھے آپ؟ لہذا یہاں پر تو تمام صحابہ کرام کا اتفاقی یہ فیصلہ تھا اور تمام صحابہ کے اتفاق سے اجماع سے یہ نظام بنا تھا اور اس طرح سے عالم اسلام میں نظام پھیل گیا. اور آج دیکھیے کہ اس کی بنیاد پر قرآن کی حفاظت بھی ہے. اس کی بنیاد پر مسجدیں ہماری رمضان المبارک میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے سے گونج جاتی ہیں, ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہو گئے ہیں. کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے اور دل پہ اثر کرتا ہے. تو بہرحال اس حدیث شریف سے تراویح تو ثابت نہیں ہوتی ہے. صلاۃ اللیل کے بارے میں سوال ہے اور صلاۃ اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے. قیام اللیل کا لفظ جہاں آتا ہے اس سے مراد تراویح ہے. اس کے لیے الگ دوسری حدیثیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ ایک نظام بنا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھو بھائی یہ نمازیں, الگ الگ پڑھ رہے تھے لوگ, اس سے انتشار بھی ختم ہو جائے گا. حضرت سائف فرماتے ہیں کہ اس وقت جو امام لوگ تراویح پڑھاتے تھے عام طور پر ہر رکعت میں سو سو آیتوں والی سورتیں پڑھاتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے کھڑے تکان کی وجہ سے کسی چیز پر سہارا لگاتے تھے اور سحر کے قریب فارغ ہوتے تھے. کب فارغ ہوتے تھے؟ سحر کے قریب. یہاں ہمارے یہاں جو تراویح ہوتی ہے نا, ایک گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو کئی مسلی شکایت کرتے ہیں, پھر کمیٹی والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب بڑی لمبی نماز ہو گئی, ذرا مختصر کر دیجئے. دیکھو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کا پورا ثواب اسی وقت ملے گا جب قرآن کو قرآن کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھا جائے. اگر قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے نہ پڑھا گیا تو نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ سننے والے کو ثواب. اس لیے ایسے قاری کا ایسے حافظ کا آپ انتظام کریں جو بہترین قرآن کریم پڑھتا ہو, کہ جب قرآن کریم پڑھے تو ہمارے دل کی دنیا ترو تازہ ہو جائے, آباد ہو جائے, روحانیت ہماری ترو تازہ ہو جائے جب قرآن کریم پڑھے. تو ایسے عمدہ قاریوں کا انتظام کرنا چاہیے, عمدہ حافظوں کا انتظام کرنا چاہیے. اور اس کے اندر اگر دیر بھی لگے تو ہو جائے. نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھنے والے کو ہر حرف پر سو نیکیاں اور سننے والے کو بھی ہر حرف پر سو نیکیاں. عام حالات میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف پر دس نیکیاں, لیکن نماز کی حالت میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہر حرف پر سو نیکیاں ہیں. تو قرآن کریم جب صاف پڑھے گا صحیح پڑھے گا تبھی تو ہمارے بھی سننے میں ہر حرف آئے گا اور ہر حرف پر ہم کو نیکیاں ملیں گی. پھر یہاں پر دو سنتیں ہیں, ایک تو تراویح کی سنت ہے, پورے رمضان میں تراویح پڑھی جائے جماعت کے ساتھ میں, اور اس کا درجہ سنت موقعہ کا ہے. اور دوسرا اس تراویح میں پورے قرآن کریم کا ختم کرنا, پورے قرآن کریم کو پڑھنا اور مقتدیوں کو سننا, یہ بھی سنت ہے لیکن سنت موقع نہیں ہے. یہ والی سنت ہے جو اس سے سنت موقع سے کم درجے والی سنت ہے, جس کو مطلق سنت آپ کہتے ہیں اور نیچے اتر کر اس کو آپ مستحب بھی کہہ سکتے ہیں. یہ والی سنت ہے جیسے عصر سے پہلے کی چار رکعتیں آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے اور کوئی آپ کو ملامت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے تراویح میں پورے ختم قرآن کو پڑھنا اور سننا, اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے لیکن سنت موقعہ نہیں ہے, سنت غیر موقعہ ہے. تو اگر کسی آدمی کو کہیں سفر پہ جانا ہے اور اس کا قرآن پورا نہ ہو سکے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگلی دفعہ وہ قرآن کریم پورا کرے, سن لے وہ, لیکن قرآن جب پڑھا جائے تراویح میں تو اس کا خیال رکھیے کہ پڑھنے والا ایسا ہو کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو یرتل القرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ ایک ایک لفظ سننے والے کے سمجھ میں آیا کرتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے مسنون ہونے پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. اہل قبلہ میں سے روافض کے علاوہ کوئی بھی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا. روافض جانتے ہیں, شیعہ لوگوں کو روافض کہا جاتا ہے. تو جو روافض شیعہ لوگ تو اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح سنت ہے. ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح مسنون ہے اور اس میں 20 رکعات سنت ہیں. کتنی؟ 20 رکعات. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مشہور قول یہ ہے کہ 36 رکعات ہیں. گویا چاروں اماموں میں سے 8 کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. چاروں اماموں میں سے 8 کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. آپ 8 رکعت صلاۃ اللیل سے ثابت کرتے ہیں. صلاۃ اللیل سے مراد تہجد ہے. قیام اللیل جہاں پر لفظ آتا ہے اس سے مراد تراویح ہے, اور تراویح 20 رکعت سے کم کسی کے یہاں ثابت نہیں ہے, کسی کے یہاں ثابت نہیں ہے. اور دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل تعامل بھی ہے. تعامل کا مطلب یہ کہ حضور کے زمانے سے اب کیا عمل چلا آ رہا ہے امت کے درمیان, یا جب سے باقاعدہ تراویح کا نظام شروع ہوا ہے, وہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسجد میں شروع کیا ہے, تو عمل کیا چلا آ رہا ہے. اس کی بڑی مثال, اب تو کووڈ کا بہانہ لے کر ان لوگوں نے 10 کی 8 بھی نہیں کی ہیں, لیکن اب تک حضور کے زمانے سے کتنی چلی آ رہی ہیں, 20 رکعت چلی آ رہی ہے حرم شریف میں, مسجد نبوی کے اندر بھی. کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ 8 رکعت وہاں پر ہوئی ہو. اگر کہیں ثبوت ہوتا تو ایسا تو ہوتا, وہ لوگ کہتے بھی اس سال چلو 8 رکعت پڑھتے, کبھی نہیں ہوا ایسا. اب بھی ہوا ہے تو 10 رکعت انہوں نے کہی ہے, وہ انتظامن یہ کہہ کر, بھائی کووڈ کا زمانہ ہے, کووڈ کے زمانے تو نمازیں ہی بند کر دی گئی تھی مسجدوں کے اندر, یہ تو تراویح کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے جتنے طبقے ہیں ان میں سے کوئی بھی 8 کا قائل نہیں ہے, سب کے یہاں 20 ہی ہیں. ہاں زائدے کے تو قائل ہیں, جیسے میں نے بتایا امام مالک علیہ الرحمت کے 36, لیکن 36 کا ہی مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں مدینے کے اندر ہوتی تو 20 ہی رکعت تراویح تھی, لیکن ہر ترویح میں چونکہ اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جس میں آدمی 4 رکعت پڑھ سکے. کتنی رکعت؟ 4 رکعت پڑھ سکے. تو مدینے والے کیا کرتے تھے, ہر 4 رکعت کے بعد نا 4 رکعت اور اپنے طور پر پڑھتے تھے, پھر امام صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, پھر 4 رکعت ہوتی تھی, تو 4 رکعت کو ملا کر ایک ترویح بولتے. تو ہر ترویح کے بعد اتنی دیر رکنا مستحب ہے کہ آدمی 4 رکعت نماز پڑھ سکے. ہمارے یہاں تو نہیں رکا جاتا ہے, پہلے تو یہاں پر دعا پڑھی جاتی زور سے, ہماری اس مسجد میں ہے کیا وہ سبحان اللہ ملی قدوس سبحان, اب نہیں پڑھی جاتی. لیکن بہت سارے دیہات وغیرہ میں یہاں معمول ہے. یہاں جب اپنی مسجد میں میں شروع میں آیا اور 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد دو شروع میں ڈر گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیا غلطی ہو گئی پیچھے سے, کیونکہ جس ماحول سے ہم آئے تھے اس میں نہیں پڑھی جاتی یہ دعا. پھر الحمدللہ ہم نے سمجھایا اپنے محلے والوں کو, ماشاء اللہ سمجھ میں آ گئی, ہمارے یہاں سنت کے مطابق تراویح ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو مدینے کے اندر ہر ترویح کے بعد میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے, تو اسی سے پھر 16 رکعت زائد ہو گئی, 36 ہو گئی, اور 3 وتر اور ملا لیں تو 39 رکعتیں ہوتی تھی. تو میں نے بتایا یہ لوگ نصف رات تک پڑھتے تھے, سحر تک پڑھتے تھے, تو اس طریقے سے یہ حضرات گویا یہ رمضان کو صرف عبادت کے لیے مختص کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرما اللہ. اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، پوری امت کو محفوظ فرما. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.